السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 154. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم پھر انزل نازل کیا علیکم تم پر اس نے من بعد الغم غم کے بعد امنتن نعاسا اونگ جو ڈھانپتی تھی یا غشہ طائفتن یعنی ایک امن والی اونگ یا نیند جو ڈھانپتی تھی یا غشہ ڈھانپتی تھی طائفتن ایک جماعت کو منکم تم میں سے وہ طائفتن اور ایک جماعت تھی قد احمتہم اس کو اس فکر میں ڈال دیا تھا انفسہم ان کی جانوں نے یظنون وہ گمان کرتے تھے باللہ سات اللہ کے غیر الحق ناحق ظن الجاہلیہ ناحق گمان جاہلیت کا یقولون کہتے تھے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من الامر اس معاملے سے کچھ من شیء کچھ قل کہہ دیجئے ان الامر بے شک معاملہ کلہ للہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں وہ بات مالا یبدونا جو نہیں ظاہر کرتے لکھا آپ کے سامنے یقولون کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر شیئن معاملے میں سے کچھ ما قتلنا ہاہنا تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں قل کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبرز الذین تو بھی تم ضرور باہر نکلتے کتبہ وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا تھا علیہم ان کے اوپر القتل قتل ہونا الی مضاجعہم طرف اپنی قتل گاہوں کی ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ ما فی صدورکم اس میں سے جو تمہارے سینوں میں ہیں ولیمحص ما فی قلوبکم اور تاکہ صاف کر دے ان وسوسوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالی جانتا ہے سینوں کے راز. روانی والا ترجمہ دیکھیے. پھر اس قوم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ تاری کر دی اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ کے تعلق سے ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ اگر اس معاملہ یعنی جنگ میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی ہم سے بھی مشورہ لیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. جنگ احد پر ہی تبصرہ ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنگ احد میں لاسٹ ٹائم ہم اس پر تبصرہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب بہت زیادہ افراتفری کا عالم ہو گیا، مسلمان بہت مارے جانے لگے، تو کچھ لوگوں کے دل جن کے دلوں میں ہو سکتا ہے کمزور ایمان ہو، یا کچھ لوگ وہ تھے جو نفاق جن کے دل میں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسا گمان کرنے لگے کہ اچھا اگر ہمارا بھی عمل دخل ہوتا، ہم سے بھی مشورہ کیے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، یا ہمارا بھی کچھ اس میں کوئی حصہ ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، یعنی تفہیم انکاری کہتے ہیں اس کو، کہ یعنی سوال تو کریں ہاں میں، لیکن ایکچولی اس کا جواب نام ہے کہ یعنی ہم کو تو کسی معاملے میں انوالو ہی نہیں رکھا گیا، ہم سے تو مشورہ ہی نہیں لیا گیا، اس طرح سے باتیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تقدیر کا معاملہ آ رہا ہے، اور ایک طرح سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں، جو ابتلائیں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بہت سارے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اور بعض اوقات یہ آزمائشیں انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، اور بعض اوقات جن کا کمزور ایمان ہوتا ہے وہ ان کے ایمان کو اور مزید کمزور کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے غم پر غم دیے، جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے. اس غم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک اونگ طاری کی ان کو، یعنی ان کو جو غم پہنچا تھا اس کے بعد امن کی اونگ ان پر طاری کی، جس نے ان کو ڈھانک لیا. اور لیکن وہ ایک گروہ تھا، یعنی چند ہی لوگ تھے، وہ سارے لوگوں کو نہیں وہ اونگ طاری ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر رحمت ہے، اصل میں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور ان کی مدد فرماتا ہے. جب آزمائش آتی ہے تو مدد بھی آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اس کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنے اور ان کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے وہ اونگ ایک طرح سے اضافے کا باعث بنی. کیوں؟ کیونکہ جو خوفزدہ شخص ہوتا ہے، جب اس کا دل خوف سے لبریز ہوتا ہے تو پھر اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے نا. آپ دیکھیں، جس کو خوف اور ڈر ہوتی ہے کہ اس کو نیند آ سکتی ہے، تو یہ گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند اور اونگ سے نوازا، یہ اہل ایمان تھے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے اور مسلمانوں کے فائدے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ اونگ دراصل ایک مومن کے لیے نشاط کا باعث بنتی ہے، وہ غم بھول جاتا ہے، کیونکہ غم انسان کو، جو غم اور خوف ہوتا ہے وہ انسان کو سونے نہیں دیتا. چاہے وہ موت کا خوف ہو، موت کا ڈر ہو، یا آگے آنے والے خطرات کا خوف ہو، تو یہ اونگ نے دراصل اس خطرے کو، اس خوف کو مومنوں سے دور کر دیا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی نا یہ. اور کچھ لوگ گمان کرنے لگے تھے، یہ منافقین تھے یا کمزور ایمان والے ہو سکتے ہیں. یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اچھا، یقولون هل لنا من الامر من شيء، وہ کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، یعنی فتح اور نصرت میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہتے ہیں. بس انہوں نے اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی کے بارے میں بدگمانی کی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی دعوت کو پورا نہیں کرے گا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شکست اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ایک فیصلہ کن شکست ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی انہوں نے دین کو ہی غلط سمجھا، دین کو ہی کمزور جانا، یا دین کو ہی ختم ہونے والا سمجھ لیا. کتنی بری سوچ تھی نا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس دین کو نافذ کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ دین ہی ختم ہو گیا، ابھی جنگ احد میں شکست ہو گئی. کہنے لگے چلو چھوڑ دو اور جا کر عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لو، یا مکہ والوں کے پاس جا کر سرنڈر کر دو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو انہوں نے ایسی بدگمانی کی اپنے دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کہہ دو کہ تمام معاملے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تمام قدرت کا مالک وہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور امر یہاں پر جو آیا ہے، امر کا معاملہ، قل ان الامر کلہ للہ، یہ دو امور پر مشتمل ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے امر قدری اور ایک امر شرعی. یعنی ایک ہوتی ہے شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے قدر والی، یعنی تقدیر. اللہ تعالیٰ جس، یعنی ویسے تو دونوں کو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ چینج کر سکتا ہے. تو تمام چیزوں کا جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی قضا اور قدر سے ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے دنیا میں، واقع ہوتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حق کو قبول کرنے والے کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے. یعنی جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، ہمیشہ کامیابی، فتح، نصرت انہیں کو ملتی ہے، خواہ ان کے اوپر کچھ بھی گزر جائے. بے شک آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کے راستے میں قدم رکھیں اور آزمائشیں نہ آئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اس راستے میں تو آپ کے اوپر آزمائشیں آتی ہی رہیں گی، لیکن کیا اس سے ہمت ہار کر بیٹھ جانا ہے؟ اور یہ آیتیں دراصل آج کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. آج کی جو آیتیں ہیں، قضاء و قدر کے لحاظ سے، توکل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کے اعتبار سے، کہ جو لوگوں پر بھی مشکلات گزر رہی ہیں آج کے دور میں اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہاں پر خوشخبری ہے اصل میں، کہ آپ ثابت قدم رہیں، آپ اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں. مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فتح اور نصرت اور کامیابی صرف مومنوں کو ہی ملے گی. تو کہتے ہیں کہ تندوئے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مومن کبھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے، سر نہیں ٹیک دیتا، گھٹنے نہیں ٹیک دیتا، سرنڈر نہیں کر دیتا، بلکہ ڈٹا رہتا ہے آخر وقت تک۔ تو ہمارے ایمان اور توکل کو مزید مضبوط کرتی ہیں یہ آیت اصل میں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا جو وہ چھپاتے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یعنی اگر اس واقعے میں ہم سے رائے اور مشورہ لیا گیا ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ یہ جملہ اتنا زیادہ کفریہ جملہ ہے اصل میں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، یا کیا ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، ہمارا ہی گھر کو مصیبتوں نے دیکھ لیا ہے، مصیبتوں نے راستہ پکڑ لیا ہمارے گھر کا، یا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا۔ یعنی کئی لوگوں کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے آن دا وے راستے میں، تو ارے یہ اگر سفر پر نہ جاتے تو نہ ان کی موت آتی، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ بتائیں، کیا کبھی کسی کی موت اس کے وقت سے پہلے آئی ہے یا ڈیلے ہو کر آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وقت لکھ رکھا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، جس وقت جس کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ اسی وقت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ تو بروج و مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو، تو موت اگر تمہارا وقت لکھا ہے تو موت آ کر رہے گی۔ خالد بن ولید میدان جنگ میں سالہ سال رہے، جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم نہ ہو جنگ کا، لیکن ان کو موت کہاں آئی، اپنے بستر پر، گھر میں۔ تو یہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے اصل میں، کہ جب جس کی موت جب لکھی ہوتی ہے تبھی آتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، میدان جہاد میں نہیں نکلیں گے، اور سمجھتے کہ اچھا اس سے جان بچ جائے گی، تو نہیں، جان تو جانی ہے، تو پھر کیوں نہ وہ سعادت والی موت آئے کہ جو اللہ کے راستے میں جان جائے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اس طرح سے اگر مگر کہہ کر شیطان کی فیور کی بات کرنا، ارے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، ویسا نہ کرتے تو وہ نہ ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی باتیں ہیں۔ تو ایکچولی یہ ان کی طرف سے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کا انکار ہے یہ، اور اس کی تکذیب ہے یہ، اور یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی جسارت ہے۔ یعنی ایسا کہنے والے دراصل یہ کہہ رہے تھے ایک طرح سے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نعوذ باللہ بیوقوفی کی، اور اپنے آپ کو پاک اور صاف بتا رہے ہیں، صحیح قرار دے رہے ہیں کہ ہم سے مشورہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کی تردید فرمائی کہ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تو کیونکہ گھر کا ذکر کیوں کیا گیا، کیونکہ گھر سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے نا انسان کے لیے، اگر وہ گھر میں رہتا تو وہ سب سے اس کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مداجہم، تب بھی وہ لوگ ضرور اپنے پڑاؤ کی طرف نکلتے جن کا مارا جانا لکھ دیا گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انہیں جو بات سیکھنے کو ملی وہ کیا ہے، کہ اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، وہ اسباب تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب قضا اور قدر سے ٹکراتے نہ ہوں۔ جب قضا اور قدر اسباب کے خلاف ہو تو اسباب کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے جو فیصلے لکھ رکھے ہیں پہلے سے لوح محفوظ میں، وہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑا ڈاکٹر کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن کسی کی جان جانا ہو اور وہ لکھ دیا گیا ہو اس کے لیے وقت، اس کے لیے ہر حال میں وہ وقت پر موت آ کر ہی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس وقت موت سے نہیں روک سکتی۔ اور اگر لکھ دیا گیا ہے کہ اس شخص کو زندہ رہنا ہے، تو چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو مارنے کی کوشش کرے، اس کو اس وقت موت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا عقیدہ اور یقین ہے، یقین جانیے، جو انسان کے ایمان کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ انہیں دل کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے اس عقیدے سے، پھر سر دھڑ کی بازی لگانے پر بھی انسان نہیں ڈرتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جا کر سیدھا بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی تیاری کے میدان میں کود پڑیں، یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ زبردستی اپنی جان دے دو۔ تو یہاں پر میدان جنگ کی بات ہے، لیکن عام حالت میں بھی کہ جو ہونا ہے وہ ہر حال میں ہونا ہی ہے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا، نتیجہ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کا۔ تو اگر انسان کی موت لکھی ہے تو وہ اس کی موت اس کو اس کے گھر سے بھی نکال لے آتی ہے، اور اس کو اس کے پڑاؤ کی طرف، یعنی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہیں لے کے جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کتنے لوگوں کو، ارے اسپیشل ہو گیا تھا فلاں سفر کے لیے، وہ جانے والا نہیں تھا لیکن سب نے کہا زبردستی چلو ہمارے ساتھ، اور وہ بھی اس میں مارا گیا ہے نا، کیونکہ اس کی موت اس کو اپنے گھر سے نکال لائی اس پڑاؤ کی طرف، جو جگہ اس کے لیے لکھی ہوئی تھی، جو اس کے لیے مقدر کی جا چکی تھی جگہ اس کے لیے۔ یہ چیز، یہ آیات دراصل ہمارے ایمان اور ہمارے توکل کو بہت بڑھاتی ہے الحمدللہ۔ اور یقین جانیے سب سے بڑی دولت آج انسان کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کا ایمان اور اس کی اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین اور قضاء و قدر پر یقین. تو یہ عقیدہ سے ریلیٹڈ آیت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جو جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے رے، ہم تم نہ چاہتے ہماری بات مان لیتے تو دیکھو آج نہ مرتے زندہ رہتے، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ تو مومن کے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس نے وہ اونگ بھی اس لیے تاری کی کہ تمہارا ایمان اور یقین مزید مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے اور مذموم صفات سے دور رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور، تاکہ وہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں اور ان سے پیدا ہونے والی جو مذموم صفات ہیں اس سے پاک کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام ارادوں کو، خیالاتوں کو جانتا ہے جو دلوں کے اندر ہے، جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ایسے اسباب، ایسے مواقع پیدا کرے جن سے سینوں کے بھید اور معاملات کے اسرار نہاں یعنی ظاہر ہو جائیں. تو یعنی منافقوں کی منافقت اس وقت سامنے آ جاتی ہے جب ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں. اور یہ جو نیند یا اونگ جو طاری ہوئی تھی، دراصل صحیح بخاری میں ہم کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر میں تھام لیتا. صحیح بخاری کتاب التفسیر. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اتنے غموں کے بعد مسلمانوں پر ایک طرح سے اونگ طاری کر دی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی. کیونکہ اونگ سے کیا ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے، بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور غم بھی انسان بھول جاتا ہے. لیکن جو کمزور ایمان والے تھے، یہ جو منافقین تھے، ان کا حال کیا ہوا کہ وہ ایسے بہادر تو نہ تھے، نہ اولو العزم تھے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین تھا. تو کچھ ایسے منافقین تھے جو انصار کے رشتہ داروں میں سے تھے اور اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے جنگ میں شریک بھی ہو گئے تھے. یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ لوگ تھے. تو ان کو دراصل اسلام کی فکر نہیں تھی، دین کی فکر نہیں تھی، نہ رسول کی فکر تھی، انہیں بس اپنی جانوں کی فکر تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیشہ بس اپنے آپ کو ہی بس بچائے رکھتے ہیں کہ بس اب ان کی جان سب سے نازک یا ان کی جان سب سے اہم سمجھتے ہیں، قیمتی ہے، اور ارے ہمارے ہم کو دھکا بھی نہ لگے، ہے نا، کہتے ہیں دھکا بھی نہ لگے اور جنت بھی حاصل ہو جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور آپ نے ایسے لوگ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، جیسے بعض دعوتیں جب ہوتی ہیں یا دین کا کام جب ہوتا ہے تو کتنے ادھر کھڑے رہتے ہیں، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دو چمچے وغیرہ اٹھا کے رکھ دیے، باقی اپنے تیار کھڑے ہیں ایک طرف. انہیں نہ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں، نہ اپنی جان کو ذرا سا دھکا دیتے ہیں، محنت کے کام کرنا ہی نہیں جانتے، نہ چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نام بھی ہو جائے ہمارا، اس سے چہرہ دکھانے کو آ بھی جاتے ہیں اور کام میں ہاتھ بھی نہیں بٹاتے. تو آپ بتائیے کہ انہیں جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں یا جن کو بھی دین کی سمجھ ہے، جو دین کے دائی ہیں، ایک مسلمان کو، پکے سچے مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ یہ تو جنگ کا موقع تھا، ابھی ہم عام مواقع کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم میدان جنگ میں داخل ہی نہیں ہوئے. ہم کو سیکھنا ہے نا ان آیت سے. اگر کسی کو کوئی کام دیا جائے تو ارے نہیں ہم کو نہیں آتا یہ کام، ہم نہیں جانتے، حالانکہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو، اور ہم بہت بزی ہیں، نہیں ہم نہیں کر سکتے، یعنی نہیں ہماری مصروفیت ہے، ہمارے سسرال والے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر منع کرتے ہیں. شوہر ویسے دوسرے کاموں کے لیے منع نہیں کرتے، شاپنگ کو جانے کو منع نہیں کرتے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے ذرا سی بات کی جائے، نہیں ہمارے گھر والے ہمیں منع کرتے ہیں، یعنی گھر والوں کا بہانہ بنا دیتے ہیں. اب بعض جگہ ہو بھی سکتا ہے صحیح بات ہو، لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا نا. شوہر سے کتنی باتیں تو منوائی جاتی ہیں، تو کیا یہ کام نہیں منوائے جا سکتے؟ تو اپنی جان کو بالکل ایک ریزرو رکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور دھکا بھی نہیں لگانا چاہتے اپنی جان کو، ہلنا بھی نہیں چاہتے. تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ اپنے دین کی فکر ہوتی ہے، نہ رسول کی فکر، بس اپنی جانوں کی فکر ہوتی ہے. وہ لوگ سوچ رہے تھے جو کمزور ایمان والے تھے اس وقت جنگی عہد میں، کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا. کبھی وہ سوچتے کہ ارے اللہ اور اس کے رسول نے جو فتح اور نصرت کے وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے. ترمذی میں ایک روایت آئی ہے، وہ یوں ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی. وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے پیچھے ہٹنے والے لوگ تھے. ترمذی ابواب التفسیر. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، ایسے وقت پر یہ سوچنے کے بجائے کہ اچھا آگے کیسے بڑھا جائے، آگے جو ہم کو ابھی ہار جو ہوئی تو آگے اس کو جیت میں کیسے تبدیل کیا جائے، کوئی اچھے عزم اور حوصلے کی بات کرنے کی بجائے کیا کرنے لگے، پچھتاووں کی بات کرنے لگے، دوسروں کا بھی مورل ڈاؤن کرنے لگے. ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو خود بھی کوئی کام نہیں کرتے، دوسروں کا بھی مورل ڈاؤن کرتے، کہہ رہے کیوں کر رہے زبردستی، یعنی آپ کو ہمیشہ ڈسکریج کریں گے، چاہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہو، دین کے کاموں میں مدد کرنے کا ہو، کوئی ٹائپنگ ورک ہو، کوئی کچھ بھی چھوٹا موٹا کام کروانا ہو دین کا، تو آپ کو پیچھے ہٹائیں گے کہ ارے یہ کیوں کر رہے ہو. اور پھر ایسے وقت پر اپنی پرانی باتیں بھی ساتھ میں لے کر آتے ہیں کہ دیکھا ہماری بات نہیں مانی تھی نا تو یہ نقصان اٹھانا پڑا، ہمارا مشورہ قبول کر لیتے تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا. یہ منافقین ہوتے ہیں جو صرف اپنی بات کی اہمیت کو جتلانا چاہتے ہیں، ہم ہی بس سب سے اہم ہے کہتے ہیں، باقی سب بیکار. تو ایسے لوگ یہ کہہ رہے تھے ہماری بات مان لی جاتی یا مدینہ میں رہ کر جنگ کی جاتی تو یہ ہمارے جو بھائی مارے گئے وہ نہ مارے جاتے، یہ شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو شکست اور یہ مارا جانا یہ تو لکھ دیا گیا ہے، کسی نہ کسی صورت میں تو جو موت لکھی تھی وہ آنی ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ کہ جس مقام پر کسی کی موت واقع ہونا مقدر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے اسی مقررہ مقام پر پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ، وہ مقام کون سا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا. سورہ لقمان کی آیت ہے. یعنی اگر جنگ نہ بھی ہوتی تو جن جن لوگوں کا مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ کر رہتے اور ضرور مارے جاتے، چاہے وہ ہزاروں جتن کرتے نہ آنے کے، لیکن ان کی موت ان کو وہاں کھینچ لاتی. یعنی کسی نہ کسی بہانے سے، ہیلے سے وہ وہاں پہنچ کے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر باقی سب پر غالب ہو کر رہتی ہے. سبحان اللہ. تو اس جنگ میں اصل میں مسلمانوں کو یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ کون پکے ایمان والے ہیں اور کون ایسے زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور یہ جاننا چاہا کہ کون سچا پکا مومن ہے اور کون ایسی زبانی جمع خرچ کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے، بہادر ہے اور عزم کا پکے ہیں. اور اسی طرح کمزور ایمان والوں، بزدل اور منافقوں کا بھی سب کو پتہ چل گیا. تو ایکچولی یہ جنگ ایک امتحان گاہ تھی جس نے واضح کر دیا کہ ہر ایک کے دل میں کیا کچھ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مخلص مسلمان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکے اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وسوسوں سے، کمزوریوں سے، خوف سے پاک کر دے، اور منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے تاکہ مسلمان ان کے شر سے اور فتنوں سے بچ سکیں. الحمدللہ. تو یہ بہت کچھ سکھاتی ہے یہ آیت اصل میں ہمیں، اور بہت ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، پختہ کرتی ہے الحمدللہ. آگے دیکھیے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جو پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی تھی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، یقیناً پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے، وبادی، بسبب بعض، ما کسبو، جو انہوں نے کمائی تھی یا ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ولقد عفا اللہ عنہم، تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور حلیم، بخشنے والا، بڑا بردبار ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالی مومنوں کے، سوری، ان لوگوں کے حال کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے جنہوں نے احد کے روز ہزیمت اٹھائی اور جو وہاں سے ہٹ گئے تھے، یعنی درے جہاں پر رسول اکرم نے ان کو کھڑا کیا تھا درے پر، وہاں سے ہٹ گئے تھے. اور یہ بھی کہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بعض گناہوں کے سبب جو ان کے اوپر مسلط ہو گیا. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو در اندازی کی اجازت دی اور اپنی نافرمانیوں پر اسے اختیار دے دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں علماء کرام بہت اچھی بات لکھتے ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے بہت بہترین باتیں، کہ جو مصیبت ہم پر آتی ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. جب انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں پر صبر نہیں کرتا، تھوڑ دلا ہوتا ہے، تو پھر سامنے والے دشمن کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے دراصل شیطان کو در اندازی کا موقع ملتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معصیت شیطان کی سواری اور اس کی در اندازی کا ذریعہ ہے. یعنی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شیطان کو اپنے اندر گھس آنے کا ذریعہ ہے. اگر وہ اپنے رب کی اطاعت کے ذریعے سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تو شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہ ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان عبادی لیس لک رحیم سلطان، یہ بے شک میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں. تو بہت اہم بات ہم کو پتہ چلی کہ گناہ دراصل انسان کو مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں. اور شیطان کو گھس آنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے پھر آپ بتائیے؟ فوراً کیا کر لینا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تم کو. آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے، کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم چل کر آئے گا. آپ چل کر جائیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے. آپ معافی مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے معاف کرتا ہے کہ پورے آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے آپ کے عمل نامے سے. تو وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کیونکہ وہ بے شک جو کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ معافی مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو جلدی نہیں سزا دیتا ہے، وہ اس بندے کو توبہ کی واپس پلٹنے کی مہلت دیتا ہے الحمدللہ، تاکہ بندہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، اور پھر ایسے بندے کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے الحمدللہ، اور اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو یا کوئی اسے عیب صدور ہوا ہی نہ ہو، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر واقعی میں اللہ تعالیٰ کی بہت حمد و ثنا ہے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کریں کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ. آپ سوچیں، لیکن کیا ہم پلٹتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہم کو تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے ایمان جو کمزور ہو رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ جو جاہلیت کا گمان ہے جو ہم ظن الجاہلیہ پڑھ چکے ہیں پہلے، دراصل یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کا اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا، نعوذ باللہ، جیسے شیطان نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کو بلیم کرنے لگا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لہٰذا میں اب اس کو بہکا کر رہوں گا، تیری جو بھی آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس کو بہکا کر رہوں گا. تو یہ ظن الجاہلیت، دراصل یہ جاہلیت کا گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے اوپر بدگمانی رکھنا یا کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہ رکھنا، یہ ظن الجاہلیہ ہے، جاہلیت کا گمان ہے دراصل یہ. اور یہ سوچنا کہ ارے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ سب جاہلیت کے گمان ہے. اصل میں ایمان اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے گمان کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور ان کی مدد فرمائی، اور ان کے دلوں سے وہ جو اچھے ایمان والے تھے ان کے دلوں سے وہ گمان بھی نکال دیا، یعنی ان کے ایمان کو پختہ کر دیا، جو کم از کم ایمان رکھتے تھے، اور جو منافق تھے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا. اذان ہو رہی ہے جی. تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی حلم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حلم پر ہم اس کی جتنی حمد و ثنا کرے کم ہے، کہ وہ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، وہ جلدی نہیں پکڑتا بندے کی غلطی پر یا گناہوں پر، بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے، اور جب بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کے گناہوں کے سبب ہی انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اگر ہم کو اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھنا ہے تو پھر ہم کو گناہوں سے بچنا ہوگا، معصیت سے بچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا. آگے دیکھیں 156 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا، أي لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تكونوا، نہ ہو تم مانن، كالذين، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور کہا انہوں نے، لإخوانهم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا دربو، جب سفر کیا انہوں نے، فی الارض، زمین میں، او کانو، یا تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لو کانو، اگر ہوتے، اندنا، وہ ہمارے پاس، ما ماتو، تو نہ وہ مرتے، وما قتلو، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیا جعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ ذالک کا، اس یعنی فاسد خیال، حسطن، کو پشتاوا، اس فاسد خیال کو پشتاوا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت زندہ کرتا اور مارتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بن سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسد کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ، اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان کے لیے جب موت لکھی ہوتی ہے تو تبھی آتی ہے، نہ اسے پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو کفار اور منافقین کی مشابہت اختیار کرنے سے روک رہے ہیں جو اپنے رب کی قضا اور قدر پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ کفار کی مشابہت سے ہر طرح بچے، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی ہو یا عبادات ہوں یا معاملات ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور جو نہیں نکلے وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، یا جو لوگ کوئی بھی سفر کے لیے جاتے ہیں چاہے وہ جہاد کا سفر ہو یا تجارت کا سفر ہو، اور اگر اس دوران میں انہیں موت آ جاتی ہے یا وہ قتل ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے دراصل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے۔ تو اب یہ لوگ تو کتنی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو بچ جاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو اپنے گھروں سے بھی نکل آتے تھے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا نا یہ، تو ایسا کہنا۔ تو اس بات کو، ان کے اس قول کو، ان کے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسد کا باعث بنا دیا ہے، بس ان کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور جہاں تک اہل ایمان کی بات ہے یا اہل ایمان کا تعلق ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور ان کی پھر مصیبتوں میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ کا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا ہو تو آپ کو پھر وہ تکلیف نہیں لگتی ہے، بلکہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تردید کی اور فرمایا، واللہ یحیی و یمیت، نے زندہ کرنے اور موت دینے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی اکیلا ہے اس بارے میں اختیار رکھنے والا۔ اس لیے صرف احتیاط تقدیر سے نہیں بچا سکتا، اگر احتیاط بچا گئی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی دوبارہ گئے تھے تو کیا وہ پکڑے جاتے، یا وہ رہتا، وہ چھوٹا بھائی ان کے اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا؟ تو حالانکہ انہوں نے احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا، وہ احتیاط کر کے گئے بھی تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی احتیاط تقدیر پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کے جیسے مشورہ کرنے پر بھی اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، استخارہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے استخارہ کر لیا تو کام اچھا ہی ہوگا، نہیں، آپ نے استخارہ کر لیا، آپ نے اپنی جو بال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں ڈال دی، یعنی اپنی بات پہنچا دی، اب اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو قبول کرے، تو اس کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے نقصان لکھ رکھا تھا، ہم نے تو فائدہ مانگا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی احتیاط، آپ کے جو بھی پریکاشنس ہیں، وہ آپ کو تقدیر سے نہیں بچا سکتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو ان سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سب کو خبر ہے، اس کو اس بات کی کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اگر تم جو بھی کرتے ہو یا جو بھی کہتے ہو، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانا یا مر جانا، اس میں کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پرہیز کیا جائے، بلکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی جائے، بلکہ لوگوں کو اس میں تو مسابقہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے دوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا سبب بنتا ہے اصل میں یہ کام، اور دنیاوی معلومات سے کہیں زیادہ بہتر ہے جسے دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ تو سب کو لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، لیکن جو اس حال میں لوٹے کہ اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ہو اور وہ اپنے دین کے لیے اس کی جدوجہد میں لگا رہے، کوشش کرے، دوڑ دھوپ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا ضرور بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے فرار نہیں، اور مخلوق کو کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہو۔ سب سے مضبوط گڑا کون سا ہے انسان کے لیے؟ سہارا، اللہ کی رسی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ آپ دیکھیں اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں عقیدے کے لحاظ سے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں سمجھ کر، کتنا ضروری ہے پڑھنا نا۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے، جو ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے، کیونکہ موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. کچھ بھی ہو، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آ کے رہے گی، اس میں نہ تقدیم ہو سکتی نہ تاخیر ہو سکتی ہے. اور جہاں جس جگہ پر لکھنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہو، انسان کسی نہ کسی بہانے سے وہاں ضرور پہنچ جائے گا اور اس کو اسی جگہ موت آئے گی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہ تھا، انہیں موت آئی گھر پر. چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہتے کہ میرے بدن پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی میدان جنگ میں تو وہ کب کا شہید ہو چکے ہوتے، لیکن ان کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی تھی وہاں پر گھر پر، تو ان کو وہیں آئی. حالانکہ ان کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزری بتایا جاتا ہے، میدان جنگ میں رہے وہ پوری زندگی. تو ایسے خیالات کا لانا کہہ رہے اگر میں ایسا نہ کرتا تو بچ جاتا، میں ویسا نہ کرتا تو بچ جاتا، نہیں، یہ سب حسرت ہی حسرت ہے. ورنہ جو اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے اس کو جہاد میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور جس کو مارنا چاہے اس کو گھر میں بھی مار سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور سب کچھ اسی کے علم میں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے آخری آیت دیکھیں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. آیت نمبر 157 تک ہی ہم دیکھیں گے، ایک آیت ایکسٹرا پڑھنے میں آ گئی. ولئن، اور البتہ اگر، قتلتم، قتل کر دیے گئے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر گئے، لمغفرت، تو البتہ بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، جمع کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مارا جانا تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں موت آئے. اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے بھلا کہ اللہ کے راستے میں موت آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہو تو اس سے کیا ملتا ہے تم کو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش ملتی ہے، اس کی رحمت ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت یہ سب سے بہتر ہے جو دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی پوری دنیا کی ساری دولت بھی ملا لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ایک حصے کے برابر بھی نہ ہو جو انسان کو ملتی ہے. تو یعنی جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا باعث بنتا ہے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو واقعی میں. تو یہ آیتیں دراصل ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم اپنے آپ کو لگا دیں، کھپا دیں. تو پھر کیا سیکھنے کو ملا ان آیت سے؟ کہ جب بھی ایسی کوئی ابتلا اور آزمائش آئے، ہم خود یا ہمارے آس پاس ہمارے بھائی بہن یا آس پاس کے لوگ آزمائش سے گزرے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین دلائیں کہ یہ آزمائشیں، یہ ابتلائیں دراصل ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اس میں ضرور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی بھلائی یا خیر رکھی ہے. یعنی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کیونکہ منافقین تو جاہلیت کا گمان کرنے لگے تھے کہ ارے ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ ان آزمائشوں اور ان مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے کہ اس میں ضرور خیر ہوں گی. دوسری بات جو ہم کو قابل عمل جو بات ملتی ہے اس میں، کہ اسی آیت سے جو آگے آ رہی ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے دن بھر میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ، اور حسن خاتمے کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ موت ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی جگہ آ سکتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں، اس سے معافی طلب کریں اور توبہ و استغفار کریں. اور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے جو سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ یہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی بدگمانیاں ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یا عمل میں کمی جو ہوتی ہے، یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل میں اس کے گناہ اس کو دراصل عمل سے پیچھے ہٹاتے ہیں نیک عمل سے. تو اسی لیے ہم کو دن کے اکثر اوقات میں صدقہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہم پھر سیدھے راستے پر رہیں. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اپنے خاص بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون طاری کرتا ہے جس وقت ان کو حاجت ہوتی ہے، امن و امان یا ان کے دلوں کے لیے سکون نازل کرتا ہے ضرورت کے وقت، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے خاص اس کی. اور جو گناہ ہیں دراصل گناہ گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں، یا جو سیئات ہیں وہ سیئات کا ذریعہ بنتے ہیں. نہیں، ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. تو اسی لیے ایک جیسی ایک غلطی ہو فوراً اس کے بعد توبہ کر لینا چاہیے، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ شیطان دراصل بہکاتا ہے انسان کو اور مزید بہلاتا پھسلاتا ہے اور راستے سے ہٹا دیتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. کس وجہ سے ہوا تھا سب کچھ؟ کیونکہ شیطان نے ان کو بہکایا ان کے گناہوں کے سبب. تو لہٰذا فوراً استغفار کر لینی چاہیے غلطی ہو بھی تو، ورنہ شیطان کو مزید گھس آنے کا موقع ملے گا. اور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم، اسی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یعنی قابل توجہ ہے یہ آیت اصل میں، کہ یہ جو انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں تو اس کے قدموں کو ڈگمگاتے ہیں ثابت قدمی کے وقت، یا اس کو ادھر ادھر ہلاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہنے دیتے. یہ دراصل تنہائی میں کیے گئے گناہ ہوتے ہیں، اور جب ضرورت ہے ثابت قدم رہنے کی، جب انسان تکلیف میں مصیبت میں ثابت قدم نہیں رہتا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں جو چھپے وقت میں کرتا ہے وہ گناہ، اس وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور شیطان ایسے ہی گناہوں پر انسان کو اکساتا ہے اصل میں. تو ان تمام آیت سے سیکھنے کو ملا کہ کفار تو دنیا کی لذات اور ان کے فائدوں کو دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، لہٰذا ادھر ہی وہ لڑک کرے جاتا ہے. لیکن مومن کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ آخرت کی کامیابی پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پر ہوتی ہے. وہ دنیا کی معلومات پر نظر نہیں رکھتا بلکہ آخرت پر نظر رکھتا ہے. تو بہت بہترین آیت تھی. اگر ہم چاہتے کہ ہمارے قدم، ہمارے دل ثابت قدم رہے، مضبوط رہیں، ٹکے رہیں، تو ہم کو گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اسپیشلی چھپے ہوئے گناہوں سے جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، ان سے ہم بچے تاکہ ہمارے قدم ایسے موقعوں پر ثابت قدم رہیں اور وہ ڈگمگائیں نہ یا ہمیں کمزور نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے معافی مانگتے رہیں، اور گناہ کے فوراً بعد معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ورنہ یہ گناہ دراصل انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں سمجھ دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مزید ہمارا ایمان پختہ کرے. تو یہ دراصل یہ جو آیات تھیں وہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ شہادت سے بہتر موت دوسری کوئی نہیں ہے. موت کا وقت مقرر ہے، موت اتنی اٹل ہے کہ انسان خود چل کر موت کی طرف چلا جاتا ہے. اور آج جو باتیں اس طرح سے کی جاتی ہیں، کرے اللہ نے بھی، یعنی اگر ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا، تو اگر کہنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھلتا ہے. تو اچانک حادثے یا موت پر جو اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسے روک لیتے تو وہ نہ مرتا، یہ دراصل کفریہ کلمات ہیں، اور یہ عقیدے کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا. تو جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اٹل ہے، موت کا وقت مقرر ہے، تو ایسی جاہلانہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ واقعی شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے اور دل کو حسرت اور اندوہ میں مبتلا کرتا ہے. تو تقدیر پر ایمان انسان کو خبر دیتا ہے اور پرسکون ہونے میں مدد دیتا ہے. تو غزو احد سے یہ بھی سبق ہم کو ملتا ہے کہ جس ذمہ داری پر جس کو متعین کیا جائے اسے ہٹنا نہیں چاہیے، اور حکم مدلی کرنا شیطان کے نقصان کا باعث بنتا ہے، یعنی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے کام پر کنسنٹریشن کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو خواتین کو جو ذمہ دیا ہے، ہمارا جہاد کیا ہے دراصل؟ کہ گھروں کی دیکھ بھال، گھروں کی حفاظت اور بچوں کی صحیح تربیت، ان کو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم کو اس سے پہلو تہی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ یہی غیر ذمہ داری ہماری آج ہم کو امت کو نقصان دے رہی ہے. تو ہم کو جس محاذ پر کھڑے رہ کر کام کرنا ہے، ہم اپنے اس محاذ کو بہتر طریقے سے سنبھالیں، اس سے روگردانی نہ کریں. اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، ہم خواتین پر بحثیت امت مسلمہ کے، ہم اس کو ضرور پورا کرنے والی بنیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کے وقت میں برکت دے. بہت امپورٹنٹ آیتیں تھیں آپ کی، آپ لوگوں نے آج جو اٹینڈ کی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.